أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بزرگان محترم و برادران عزیز اور میری عزت ماب ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک اچھی بات کچھ ساتھیوں کے ذریعے سے دل میں ڈالی اور آج اسے شروع بھی کرا دیا. اور وہ بات یہ تھی کہ ویسے تو رمضان میں یا رمضان کے بعد عام دنوں میں بھی درس قرآن اور دروس قرآن کا سلسلہ کسی نہ کسی درجے میں چلتا رہتا ہے، اور رمضان المبارک میں بھی خلاصہ تفسیر کے نام سے یا خلاصے کے نام سے قرآن کریم باترجمہ پڑھنے کے نام سے مختلف کوششیں مختلف جگہوں پہ مسلمان کر رہے ہیں. اللہ تعالی سب کو قبول فرمائے اور سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے سب کو قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دروس کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا، لیکن قرآن کریم کی یوں تو ویسے تو 6000 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن جو آیات براہ راست احکامات سے متعلق ہیں، یعنی جس میں کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام کے نہ کرنے کا یا کسی کام کے کسی خاص انداز سے کرنے کا حکم دیا گیا، ایسی آیتوں کی تعداد 500 کے قریب ہے. کچھ کم و بیش 500 کے قریب آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا. یعنی پورے قرآن کریم میں سے اگر مسلمان اپنی زندگی کے ایس او پیز بنانا چاہے تو اس کے لیے اس کو 500 سوا 500 آیتوں کی ضرورت پیش آئے گی. بقیہ آیات کے اندر قصے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ ان آیات احکام پر کچھ باتیں درس کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہر قسم کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر کل 114 سورتیں ہیں. قرآن کریم بتدریج نازل ہوا، دفعتن یعنی ایک ہی دفعہ میں پورا قرآن کریم نازل نہیں ہوا. کچھ آیتیں سب سے پہلے وہی، جو سب سے پہلی وہی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ شروع میں ابتدا 5 آیتیں نازل ہوئیں. پھر تقریباً 3 سال تک وہی کا سلسلہ منقطع رہا، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، پھر سورہ مزمل کی، اس طرح قرآن کریم بتدریج نازل ہوتا رہا. ایک سورت پوری مکمل طور پر جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. یعنی مکمل سورت پہلی دفعہ جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی مکمل طور پر ایک ہی دفعہ میں، وہ سورہ فاتحہ ہے، جس کو ام الکتاب بھی کہا، جس کو شفا بھی کہا، فاتحت الکتاب بھی کہا. اور ایک طرح سے یہ پورا قرآن کریم جب انسان پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو پورے قرآن کریم کا ایک خلاصہ ہے، پھر اس کی تفصیل ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. تو پورے قرآن کریم میں 3 مضمون آپ کو بکثرت ملیں گے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی تعریف، اس کی وحدانیت، اس کی قدرت کاملہ، اس کا ذکر ملے گا، پھر قیامت کا ذکر ملے گا، پھر نبوت کا ذکر ملے گا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر اختصار کے طور پر یہ ساری چیزیں بیان کر دی۔ پہلی تین آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہے، اس کی صفات کا بیان ہے۔ اس کے بعد آخری دو آیتوں کے اندر نبوت کا بیان ہے، اور چوتھی آیت کے اندر آدھی آیت جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور آدھی آیت میں دعا ہے، ایاک نعبد ویاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ اب سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے کیا ترتیب ہوگی، کیسے کیسے عمل کیا جائے گا، کتنے راہزن آئیں گے اس راستے میں، کتنے لوگ بہکانے والے آئیں گے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب آگے پورا قرآن کریم سمجھنا ہے۔ اس کے اندر جو قصص اور قصے پچھلی امتوں کے بیان کیے گئے ہیں، وہ اس لیے کہ کچھ تنبہ کے لیے، اور ویسے ہی قصے اگر ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ایک تو یہ بھی تنبیہ ہے اس کے اندر۔ پھر قرآن کریم کی جو 114 سورتیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بعض سورتوں پر مکی لکھا ہوتا ہے، بعض میں مدنی لکھا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وحی کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ نبوت تھا، اسے فقہا نے، مورخین نے اور خود صحابہ کرام نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ہجرت سے پہلے کے زمانے کو مکی دور کہا گیا، اور ہجرت کے بعد کے زمانے کو مدنی دور کہا گیا۔ تو جو آیتیں مکی دور میں نازل ہوئیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، ان کو مکی کہا گیا، اور جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا گیا۔ اور اگر یہ تشریح کی جائے جو مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، تو بعض آیتیں ایسی ہیں جو نہ مکہ میں نازل ہوئیں نہ مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن ان میں سے بھی بعض کو مدنی کہا جاتا ہے، بلکہ سب کو ہی تقریباً مدنی کہا جاتا ہے، کہ بعض عرفات میں نازل ہوئی، اور بعض سورتیں جو ہیں، بعض سورتوں کا ذکر جو ہے وہ نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں، جیسے تیمم کی جو حکم نازل ہوا وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ مکہ میں تھے نہ مدینہ میں تھے، بلکہ مدینہ سے سینکڑوں میل دور ایک سفر میں تھے۔ بہت ساری سورتیں سفر میں نازل ہوئیں۔ تو مکی اور مدنی آیتوں کی تشریح ہم اب اس طرح سے سمجھیں گے کہ جو آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، ان کے اندر زیادہ تر قصص ہیں، وہی ہے، قصص کا ذکر ہے، پچھلی انبیاء کے قصے ہیں، آخرت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے، شرک سے باز رکھنے کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں مکی سورتوں کے اندر آتی ہیں، اور مدنی سورتوں کے اندر احکامات ہیں۔ تو ہم پہلے احکامات کے اندر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا، لہذا ہم بھی پہلے برکت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، سورہ فاتحہ کے احکامات سے شروع کر رہے ہیں۔ اگرچہ سورہ فاتحہ کا احکامات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو احکام آیات ہیں ان میں سورہ فاتحہ کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس بہت سارے احکامات کے اندر سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے۔ اگرچہ اس کا ذکر تو سورہ مزمل کی آخری آیت کی تفسیر میں آنا چاہیے تھا، لیکن ہم برکت کے لیے اس کو پہلے ہی ذکر کرتے ہیں، وہاں پر جب یہ آیت آئے گی تو ان باتوں کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ قرآن کریم سورہ فاتحہ کا جز تو نہیں ہے، بلکہ ہر سورت کے درمیان فرق کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تھی۔ البتہ سورہ توبہ کے، سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان سورہ بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے، بلکہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ نمل کی ایک آیت ہے۔ اس کے علاوہ جو بسم اللہ ہے وہ پورا قرآن کریم کی آیت ہے، کسی خاص سورت کی مستقل آیت نہیں۔ لہذا تراویح میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ حافظ صاحب جو ہے ایک جگہ، کسی بھی ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تاکہ سامعین کا مکمل قرآن کریم مکمل ہو جائے. سورہ فاتحہ کے احکامات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، لہذا ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی شخص بھول سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے اور اگلی سورت شروع سورہ فاتحہ کے بجائے اگلی آیت شروع کر دے تو اس سورت کے اندر اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا. اور فرض نماز کی پہلی ابتدائی دو آیتوں میں اور سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ایک چیز. دوسرا حکم سورہ فاتحہ کے اندر اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں یعنی فجر، مغرب اور عشاء، اس میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی جائے گی اور اگلی سورت بھی بلند آواز سے پڑھی جائے گی. ظہر اور عصر میں سورہ فاتحہ آرام سے پڑھی جائے گی. یہ سورہ فاتحہ کے احکامات مختصراً میں نے ذکر کیے. آیات احکام میں جو پہلی آیت ذکر کی جاتی ہے وہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے. اس کے اندر سب سے زیادہ آیتیں ہیں، یعنی 286 کے قریب کم و بیش اتنی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے اندر. اور اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں، تقریباً آیت نمبر 67 سے لے کر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک اس میں گائے کا واقعہ ذکر ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص ناجائز طور پر قتل ہو گیا، ظلمن قتل ہو گیا، تو اب اس کے مقتول کا معلوم کرنا تھا کہ اس کا مقتول کون ہے، تو اس واقعے کو ذکر کیا گیا. اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا گیا، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں اور اس سورت میں گائے کا ایک قصہ ہے تقریباً 8 آیتوں کے اندر. اور سورت کا آغاز جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے. اسی ضمن میں انسانوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں. بعض انسان وہ ہیں، اللہ تعالی نے انسانیت کی جو تقسیم کی ہے وہ تقسیم ایمان اور کفر کی بنیاد پر کی ہے. جغرافیائی بنیادوں پر انسانیت کی کوئی تقسیم نہیں، اور شروع انسانیت کے اندر یہ کوئی تقسیم تھی ہی نہیں. جو انسان جہاں چاہتا چلا جاتا، اگر زمین کا کوئی حصہ اس کے لیے تنگ پڑ جاتا تو وہ دوسری جگہ بلا خوف و خطر ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جاتا تھا. اس کو نہ پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی تھی، نہ شناختی کارڈ کی ضرورت پڑتی تھی، اور ظاہر ہے جب ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو ویزوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. انسانیت کی تقسیم جغرافیائی لحاظ سے، ملکی لحاظ سے پہلے تھی بھی نہیں. آپ دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کولمبس اگر سفر نہ کرتا تو امریکہ پتہ نہ چلتا. تو وہاں پر جو لوگ آ جا کر آباد ہوئے تو یہ ان لوگوں نے کسی قسم کا کوئی ویزا، پاسپورٹ، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں لی. پہلے انسانیت کی یہ تقسیم تھی بھی نہیں اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے. یہ تقسیم تو بعد میں انسانوں کے اپنی بنائی ہوئی تقسیم ہے، اور یہ پہلے نہیں تھی تو بعد میں اگر بنائی گئی تو اس بنیاد پر انسانیت کو تقسیم نہیں کیا جائے گا. ہاں، وقتی ضرورت کے لحاظ سے ضرور تقسیم کیا گیا. جیسے یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں، پہلے یہ سب تقسیم تھے، اب ان کو ایک کر کر یورپی یونین بنائی گئی، اور اب ان کے لیے یہ ہو گیا کہ جی یورپی یونین کا جو پاسپورٹ لے کر جو آدمی جائے گا کسی یورپی یونین ملک کا، جو اگر کسی کے پاس پاسپورٹ ہو تو وہ دوسرے ممالک میں جانے کے لیے ویزے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ بعض جگہ تو آن ارائیول ویزا دے دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ اس میں اور نرمی کر دی جاتی ہے. تو انسانیت کی تقسیم جو اللہ تعالی نے کی وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر کی. اسی میں ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، اور وہ واقعہ صحابہ کرام کے ایمان کو سمجھنے کے لیے، اور ہمارے لیے جو معیار ہے وہ صحابہ کرام ہی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ ہمیں کیسے ملے گا؟ تو اسی راستے پر اس کے لیے ایک حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کا کے تمام لوگ اسی راستے پر چل کر فلا پائیں گے جس راستے پر پہلے لوگ چلے، اور پہلے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ پہلے زمانے میں جو بحری سفر ہوتے تھے یا راستے میں لوگ چلتے تھے تو سڑک تو ہوتی نہیں تھی، نہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے تھے کہ فلاں شہر اتنا دور ہے، فلاں شہر اتنا دور ہے، آگے جو ہے آہستہ چلیے، آگے جمپ آ رہا ہے یا آگے راستہ خراب ہے۔ یہ تو آج کل کے دور کی چیزیں ہیں۔ پہلے تو پیدل سفر ہوتے تھے، نہ لائٹ ہوتی تھی اور نہ اور اس میں گائیڈ ہوا کرتے تھے، اور وہ گائیڈ ستاروں کے ذریعے سے راستے پہچانتے تھے۔ آج بھی جو ماہی گیری کا کام کرتے ہیں سمندر کے اندر، وہ راستے ستاروں سے ہی دیکھتے ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو غزوہ بدر کے بعد جو اسارہ بدر کے جو قیدی آئے تھے، ان کو جب مکہ مکرمہ میں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ایک بات کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں فرشتے یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہم اسی میں لگے ہوئے، لہذا ہم سے افضل اور بہتر اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمائیں گے۔ یہ ملائکہ کے درمیان یہ گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان ملائکہ کو جمع کر کے یہ بتایا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں جو زمین پر میری نائب ہوگی، اور انسانیت کی خصوصیات بتائیں، تو اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قصہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ بات مشورتاً کی؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں۔ مشورہ تو وہ کرتا ہے جس کا علم محدود ہو، یا وہ محتاج ہو کہ کوئی آدمی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، تو وہ پارلیمنٹ کا، اپنی کابینہ کا محتاج ہوتا ہے، ان سے مشورہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ تو کسی کے مشورے کا پابند بھی نہیں، اور اسے تو ذرے ذرے کا علم ہے۔ لیکن یہاں پر امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب کوئی کام کرو تو پہلے مشورہ کر لو، کوئی کام کرو تو پہلے مشورہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جو شخص اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشورہ کرنے والے کو ناکام نہیں فرماتے، کہیں شرمندہ نہیں کرتے، یعنی وہ شرمندہ نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے۔ جو مشورہ کرتا ہے وہ امن پا جاتا ہے، یعنی اس کو لوگ عار نہیں دلاتے اور وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اپنی مخلوق کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ مشورہ کر لینا اچھی بات ہے۔ تو جب اسارہ بدر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت اور عادت کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ کیا کریں، تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا گیا۔ مختلف حضرات نے مختلف رائے دی، کچھ نے کہا کہ ان کو قید ہی رکھا جائے، کیونکہ جنگی قیدیوں کی کیا جو ٹریٹمنٹ ہے اسلام کے اندر کہ جنگی قیدیوں کو کیا کیا جائے گا، وہ تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ اسارہ بنا لیا جائے، یعنی تعبد یا اما عبد یا اما بنا لیا جائے، یہ ایک لمبی بحث ہے، جب اپنے موقع پر آئے گی تو ہم کریں گے، کہ غلام اور باندی بنا لیا جائے اور ان کو ہمیشہ کے لیے قید رکھا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو، ایک صورت یہ بھی تھی کہ جنگی قیدیوں کو اس زمانے میں قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب تو جنگی قیدیوں کو آزاد ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس پر بھی پوری دنیا عمل نہیں کر رہی۔ خیر، تو صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی اور تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جناب اب تو یہ کرنا چاہیے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، تاکہ اس بات کا واضح طور پر اعلان ہو جائے کہ اب جو بھی رشتہ داری ہوگی وہ کلمے کی بنیاد پر ہوگی. اگر کلمہ گو ہے تو وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اور اگر نہیں ہے، چاہے نسلی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے، وہ ہمارے خاندان کا ہو، ہمارے قبیلے کا ہو، لیکن مسلمان نہیں، تو لہذا وہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی انسانیت کی یہی تقسیم بیان کی کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمان جو تم، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پیدا کیا، اپنی مخلوق کو، انسانوں کو پیدا کیا، اس میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض کافر ہیں. دو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی. اور اس سورت کے اندر بھی انسانیت کی تین قسمیں بیان کی گئیں، یعنی بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں، اور ایک تیسری قسم جو کافر ہی کی قسم ہے وہ منافق. ان تین انسانیت انسانوں کو ان تین قسموں میں تقسیم کیا، اور اس سورت کے اندر ان تینوں قسموں کے احوال بیان کیے گئے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو. اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے. اس سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کی چیزیں بیان کی گئیں جو مدینہ، بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے. کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے تو اس میں یہودیوں کے واقعات بیان کیے گئے اور ان کی چیزیں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بیان کیا جو نعمتیں ان پر نازل کی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کو مفصل طور پر اس سورت میں بیان کیا گیا. پھر پہلے سپارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہودی اپنا پیشوا مانتے تھے، یہودی عیسائی، بلکہ عرب کے بت پرست بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے. ان سب کو یاد دلایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے قائل تھے، انہوں نے کبھی کسی قسم کا کوئی شرک گوارا نہیں کیا. اسی زمین میں بیت اللہ کی تعمیر کو اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا، اور دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کیے گئے کہ بیت اللہ کے کیا احکامات ہیں، اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع پھر اسی کے دوران ذکر کیا. پھر اس صورت کے اندر مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سارے احکامات بیان کیے گئے، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سارے بیانات آئے ہیں. سورہ فاتحہ میں بھی ایک بات ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سورہ فاتحہ جب شروع ہوئی ہے تو اس میں رب العالمین کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ربوبیت کا ذکر کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا ذکر مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں کیا. کسی جگہ پہ رب المسلمین نہیں کہا، رب المومنین نہیں کہا، رب المتقین نہیں کہا، بلکہ رب العالمین کہا، رب المشارق کہا، رب المشرق والمغرب کہا. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت جو ہے وہ تمام انسانیت کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اس سورت کے شروع میں بتایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جن کے اندر کسی بھی درجے میں تقویٰ ہو، یہ کتاب ہدایت کا کام لیتی ہے. اس کتاب کے اندر آیات احکام جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو آیات احکام میں علماء نے ذکر کیا ہے وہ آیت سجدہ ہے. اس کے اندر سجدے کے احکامات ہیں. یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے اور بالکل شروع میں ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس کو کوئی بھی انسان اپنی عقل سے بیان نہیں کر سکتا. قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق جو یہ غلط فہمی ہے کہ جناب ہم ترجمہ پڑھ لیں گے، لوگ بڑے اعتراض کرتے رہے، خیر وہ اعتراض بھی دور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کریم کی نزول کے وقت ہی وعدہ کر لیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کر رہے تھے، بڑا مشہور قصہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس کتاب کو پڑھتے تھے، سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرانے لگتے تھے. تو سورہ قیامہ جب نازل ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ آپ اس آیت آپ اس کو دہرائیے نہیں، جلدی نہ کیجئے، بلکہ اس قرآن کریم کو کا نازل کرنا ہمارا کام ہے، اس کو جمع کرنا ہمارا کام ہے، اس کو بیان کرنا ہمارا کام ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے. جب قرآن کریم پڑھا جائے تو آپ کان لگا کر سنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خود ہی یاد کرا دیں گے. اور قرآن کریم حقیقت میں، قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے، اور آج بھی یہ کام مکمل نہیں ہوا، اور مختلف جہتوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ لوگ کو جب قرآن کریم کی پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے تو اکثر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جناب قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. گو کہ یہ کام ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کام کر کے علماء کی طرف سے فرض ادا کر دیا عوام کے لیے، کہ اب یہ حجت نہیں رہی کہ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے اس کی زبان بہت مشکل ہے. انہوں نے بڑے آسان الفاظ کے اندر اس کو مرتب کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم کو اگر کوئی شخص خود سے سمجھنا چاہے گا بغیر کسی رہنمائی کے تو وہ ٹھوکر کھائے گا. غالب گمان یہ ہے کہ وہ صحیح چیز پر اگر پہنچے گا بھی تو اس کے صحیح ہونے کا یقین نہیں ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کہ کوئی سی بھی تعلیم، کوئی سا بھی ہنر اٹھا کر دیکھ لیں، صرف کتابوں سے وہ نہیں آتا. اس کے لیے عملی طور پر کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پیش آتی ہے. آج کل کی بالکل جدید تعلیم ہے انجینئرنگ، 3 سال تک 12 سال پڑھنے کے بعد ایک بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو انجینئرنگ میں ایڈمیشن ملے. یعنی 12 سال، 15-13 سال، 14 سال اگر او لیول یا اے لیول سے آئے تو حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ 13 سال 14 سال کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو انجینئرنگ پڑھائی جائے. پھر وہ 3 سال، 3.5 سال، 4 سال انجینئرنگ پڑھتا ہے، انجینئر بن کر نکلتا ہے. اس دوران وہ 6 ہفتے کی، 10 ہفتے کی یا 12 ہفتے کی انٹرنشپ بھی کرتا ہے. اس کے باوجود جب وہ انجینئرنگ کی ڈگری لے کر کسی انڈسٹری میں جاتا ہے تو اس کو ایک دم سے کام کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ پہلے اس کو اس انڈسٹری کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے. جبکہ پوری انجینئرنگ پڑھ کر آیا پیچھے وہ، لیکن پہلے اس کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے. پھر تھیوری پڑھانے کے بعد اس کو ٹریننگ کا نام دے کر اس کو پلانٹ پہ پلیس کیا جاتا ہے. وہاں پر وہ سینئر انجینئر یا جونیئر انجینئر کی ماتحتی میں کم از کم 3-5 سال، آج کل کارپوریٹ کا دور ہے. اس وقت دنیا، پوری دنیا کے اندر جو رولنگ ہے، جو حکمرانی ہے، وہ کارپوریٹ کی ہے. پوری دنیا کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے وہ کارپوریٹ لیول پر ہو رہا ہے، اور پورے کارپوریٹ کے انداز میں اس پوری دنیا کو کارپوریٹ نظام نے اپنے اندر جکڑا ہوا ہے. آپ دنیا کا کوئی سا بھی نظام اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم اس وقت اس دور میں جو ہم رہ رہے ہیں وہ کارپوریٹ کلچر کے اندر رہ رہے ہیں. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 16 سال پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد 3 مہینے یا 8 مہینے کی اپنی انڈسٹری کی تھیوری پڑھنے کے بعد ایک انجینئر کو اس قابل نہیں ہوتا کہ پلانٹ اس کے حوالے کر دیا جائے، تو قرآن کریم جو ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال سے اس کتاب کی خدمت ہو رہی ہے، اس کتاب پر کام ہو رہا ہے، وہ اب تک مکمل نہیں ہوا، تو کوئی کیسے اس کتاب کو از خود پڑھ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کتاب نازل کر دیتے، کسی نبی کو نہیں بھیجتے. لیکن جتنی بھی کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ کتاب بغیر نبی کے آ گئی ہو. صحابہ کرام جن کی مادری زبان عربی تھی، بڑے بڑے قصیدے ایک دفعہ سن کر ان کو زبانی یاد ہو جاتے تھے، فی البدی اشعار کہا کرتے تھے، اور کیسے کیسے اشعار تھے. آج بھی اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ پڑھیے تو سمجھنے کے لیے بڑا وقت چاہیے اس کو، اور سمجھنے کے بعد آپ اسے سنیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. تو بتائیے کہ جب ان کے عربی اشعار بغیر استاد کی رہنمائی کے نہیں پڑھے جا سکتے صرف لغت دیکھ کر. تو قرآن کریم جو کہ مسلمانوں کے ایس او پیز ہیں, میں اس کو ایس او پیز کہوں گا, وہ کیسے بغیر استاد کے پڑھے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ, میں نے وہی بات کی کہ کارپوریٹ کلچر کے اندر اگر آپ کسی انڈسٹری میں جاتے ہیں اور وہ انڈسٹری جو ہے آئی ایس او یا اوساس سے سرٹیفائیڈ ہوتی ہے, تو آپ کو اس انڈسٹری میں جانے سے پہلے کچھ پرچے دیے جاتے ہیں کہ جناب اس انڈسٹری کے یہ ایس او پیز ہیں, اگر آپ وزٹر ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا, آپ کے جوتے اس قسم کے ہونے چاہیے, آپ کا لباس اس قسم کا ہونا چاہیے, آپ جس راستے میں چلیں گے, جب چلیں گے تو کون سا راستہ اختیار کریں گے, آپ سڑک سے ادھر ادھر نہیں چلیں گے, آپ اپنی گائیڈ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, آپ اس قسم کے کپڑے کے علاوہ کسی دوسری طرح کے کپڑے پہنے بغیر کسی مشینری والے حصے میں نہیں جائیں گے. تو قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور پوری دنیا کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا ہے, اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کی نبوت ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے, ان کے معجزے بھی, ان کے اوپر جتنے معجزے آئے وہ بھی ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے. قرآن کریم وہ واحد معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. تو نبی کے بعد یہ معجزہ قیامت تک رہے گا, تو اس کو سمجھنے کے لیے نبی کی ان تعلیمات کے بغیر جو بھی اس کو سمجھے گا وہ اس میں ٹھوکر کھائے گا. یہ بات تو اگر نہ بھی کہی جاتی تو بھی سمجھ میں آ جاتی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے مہربان ہیں, اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ من قال فی القرآن برأیہ و اصاب فقط اخطا, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ اگر کسی شخص نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کی اور صحیح بھی بیان کی تب بھی اس نے غلطی کی, کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا. تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سہارے کے بغیر جو بھی قرآن کریم پڑھے گا, وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو اسی قرآن کریم اسی سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں بیان کی گئی ہے, یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یہ اس سورت کی ایک آیت ہے جس کے اندر پہلے شروع میں ذکر کیا گیا نا کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ تعالی کی آیت نہیں ہے تو اس کے بعد تو تم یہ آیتیں پیش کر دو, ایسی کوئی بھی سورت بنا کر دکھا لو جو قرآن کریم کی کوئی سورت ہے. تو آیت نمبر 27 میں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو بعض لوگوں کو گمراہ کر دے گی اور بعض لوگوں کو ہدایت بھی دے گی. تو گمراہی قرآن, اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے, شروع میں اللہ تعالی نے دعویٰ کیا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھنا شروع کرے تو اسے سب سے پہلے اپنی لا علمی کا اعتراف کرنا پڑے گا, یہ انبیاء کی سنت بھی ہے. حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں, اس کے مطلب کسی کو نہیں معلوم, یہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس راز کو فاش کریں گے اور بتائیں گے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں یہ بتایا گیا کہ اس سے بعض لوگ گمراہ ہو جائیں گے, بعض ہدایت پا جائیں گے. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ شروع میں تو یہ کہا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, تو ظاہر ہے جو متقی نہیں ہوگا وہ قرآن کریم کا مطالعہ یعنی قرآن کریم کا مطالعہ جو بغیر کسی رہنما یا استاد کے کرے گا, حدیث کے سہارے کے ساتھ ساتھ, وہ متقی ہے اور اسی کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. یعنی قرآن کریم کو استاد اور احادیث کی روشنی میں سمجھ کر پڑھنا, یہ ہے متقی آدمی اور اس کے لیے یہ ہدایت ہے. اور جو اپنے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور اس کے بے شمار واقعات ہیں, بعض لوگوں نے تو صرف ترجمہ پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کا دعویٰ کیا, اور نہ صرف یہ کہ دعویٰ کیا بلکہ شروع کے مفسرین پر جنہوں نے شروع میں قرآن کریم کی تفاسیر بیان کی ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کریم جو کہ کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کو سمجھنا بغیر اساتذہ کے اور بغیر احادیث کی روشنی کے، صحابہ کرام کے اقوال کے اور ان کے حالات کے بغیر اس کتاب کو سمجھنا ممکن نہیں. لہذا اس خیال کو دل سے نکال دینا چاہیے کہ ہم بغیر کسی استاد کے اس کو سمجھ لیں گے. تو قرآن کریم کے اندر جو شروع میں آیات احکام میں جو آیت ہے، اس کے وہ ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، اور سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ جو ہے وکان من الکافرین. قرآن کریم خود کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں کہ وہ جو ہے کافروں میں شامل ہو گیا. تو سب سے پہلا جو گناہ کیا وہ ابلیس نے ہی کیا. اس کے اندر سجدے کے احکامات ہیں کہ سجدہ کسے کیا جاتا ہے اور سجدے کی کتنی قسمیں ہیں. سجدے کی کل دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیم ہے. سجدہ عبادت تو شروع سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں. اگر سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو کیا تو یہ کھلا کفر ہے. رہ گیا سجدہ تعظیم. شروع میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سجدہ تعظیم کی اجازت تھی. ایک تو یہ سجدہ تعظیم حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ سجدہ تعظیم بہت سارے انبیاء کے دور میں وہ بھی رہا. بہت سارے انبیاء کے دور میں سجدہ عبادت رہا، سجدہ تعظیم رہا، اور اس پر قرآن کریم نے کوئی نکیر بھی نہیں کی. جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کے والدین حضرت یوسف علیہ السلام کے تخت پر گئے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو سب کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیم تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَا مِن قَبْلُ، کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع میں خواب دیکھا تھا نا، کہ جو اپنے والد سے ذکر کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ خواب جو ہے کسی اور سے بیان نہیں کرنا. اور اس خواب کی تعبیر کب ملی؟ زندگی کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے بالکل آخر میں. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا. یہ سجدہ تعظیمی شروع میں جائز تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک تو جائز تھا. اگر جائز نہ ہوتا تو نبی جو ہے وہ اپنے احکامات کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. تو شروع کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا. تو اب یہ ہے، اب سجدے کا حکم یہ ہے کہ سجدہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اگر کسی اور کو سجدہ عبادت کیا تو کفر ہو گیا، اور اگر سجدہ تعظیمی ہو تو وہ حرام ہے. سجدے کی عبادت ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھی ہوئی ہے. وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ سجدہ عبادت جائز نہیں. اس کے بعد اس سورت کے اندر مختلف آیتوں کے اندر، جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کے مختلف قصے بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، اور انہوں نے کن کن نعمتوں کا کس کس طرح سے انہوں نے ناشکری کی، پھر اس ناشکری کے بعد ان پر کس کس طرح کی پریشانیاں آئیں اور کیسے عذاب آئے. اگر آج بھی ایسی ہی ناشکریاں کی جائیں گی اور ایسے ہی عذاب تو پھر ایسے ہی عذاب آئیں گے. تو ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک آیت ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98. اس آیت کے اندر 97 اور 98، اس آیت کے اندر ذکر ہے ایک خاص واقعے کا. قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز بیان کی جاتی ہے شان نزول، اور ایک چیز بیان کی جاتی ہے سبب نزول. جو شان نزول ہوتا ہے وہ کسی آیت کے نازل ہونے کا سبب کوئی نہ کوئی خاص واقعہ بنتا ہے. وہ آیت اس واقعے کے ساتھ خاص تو نہیں ہوتی، لیکن اس آیت کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس آیات کے احکام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ ذکر اسی سورہ بقرہ میں ہی آئے گا، اس سورہ بقرہ کے اندر ہی ایک ذکر آئے گا جس میں مشرکات کے نکاح کا ہے، اس میں یہ تفصیل سے آئے گا، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ویسے تو یہ ذکر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 221 کو جب ہم بیان کریں گے کل یا پرسوں، اس آیت کا نمبر انشاءاللہ آ جائے گا، جب ہم بیان کریں گے تو یہ بات تفصیل سے آئے گی، لیکن اس آیت کا جو سبب نزول ہے وہ ایک خاص واقعہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک صحابی تھے حضرت مرشد ابن ابی مرشد غنوی، یہ عناق نامی ایک عورت تھی، زمانے جاہلیت میں ان کے اس عورت سے تعلقات تھے، اسلام لانے کے بعد جب ہجرت ہوئی تو یہ مدینہ طیبہ آ گئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی، ایک مرتبہ حضرت مرشد وہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عناق جس کے ان سے تعلقات تھے اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی، حضرت مرشد نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں، وہ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ آپ سے نکاح کی اجازت چاہیے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہے وہ کچھ مختلف سی ہو گئی، جیسا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ میں آپ حضرات کو ابھی بتاؤں گا، کہ اس کے بعد یہ قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 نازل ہوئی اور اس آیت میں صاف حکم دے دیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں اگر جب مشرکہ عورت پسند بھی ہو، تو لہذا مسلمان کو مشرک سے اور مسلمان مردوں کے لیے مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے لیے مسلمان عورتیں بہتر ہیں اگرچہ مشرک عورتیں کافر عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہوں، تو لہذا اور قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ مسلمان مرد ہو وہ کافر مرد سے بہتر ہے اور مسلمان عورت کافر اور مشرکہ عورت سے بہتر ہے، لہذا آج کے بعد جو حضرات بھی ہماری یہ بات سن رہے ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آج کل لوگوں کے اندر یہ رواج ہو گیا کہ ہم لوگ کہیں بیٹھتے ہیں تو مختلف قسم کی گفتگو ہوتی ہے، حالات حاضرہ پر یا سیاست پر بحث ہوتی ہے تو اس میں کفار کی تعریف ہوتی ہے اور مسلمانوں کی برائی بیان کی جاتی ہے، کافروں کو پر پسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے اور مسلمانوں سے کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو دیکھ لیجئے کہ ہمارا یہ عمل کیا ہے، میں نے وہی بات ذکر کی کہ جب تک کسی بزرگ کا کسی اللہ والے کا کی شاگردی ہم اختیار نہیں کریں گے اور اس کی رہنمائی میں نہیں آئیں گے ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل نہیں کر سکتے، یہ واقعہ سمجھنے کے لیے بھی مجھے اپنے ایک روحانی استاد جو ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ قرآن کریم اور احادیث کی کتابوں سے ان کا بڑا شغف تھا، وہ مختلف کتب خانوں میں جاتے تھے تو کتب خانے کے لوگوں سے کہہ دیتے تھے کہ مجھے اس میں بند کر دو میں پڑھوں گا، اور وہ باقاعدہ ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا اور قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ان کو خاص ملکہ حاصل تھا، ان کی بھی ایک تفسیر ہے معارف القرآن، وہ اس کے ایک تفسیر تو یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو ان کے ہم اثر ہی تھے، ان کی تفسیر بھی ہے، تو ان کے بارے میں ایک واقعہ آیا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ کانگریس کے لوگ اور مسلم لیگیوں میں کچھ مذاکرہ ہوا تو وہ نہرو کی تعریف کرتے رہے اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب انہوں نے خوب اس کی باتیں ذکر کی تو حضرت نے اپنے مخصوص انداز سے بیان کیا کہ بھائی تم یوں کہو مگر ہم تو یہ کہیں ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، کہ مسلمان مرد بہتر ہے کافر سے چاہے کافر تمہیں اچھا لگتا ہو، تو اسلام لانے کے بعد گویا کہ ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ اب ہماری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار قرآن کریم ہوگا، جیسا کہ حضرت مرشد کے واقعے میں پتہ چل گیا ہمیں۔ تو میں شروع میں یہ بات ذکر کرنی تھی لیکن اس وقت یاد نہیں آئی، اب یاد آ گئی کہ قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جو شروع میں لکھوانے کا اہتمام کیا تھا، تو کچھ صحابہ کرام تھے، چند صحابہ کرام تھے جو وہی لکھا کرتے تھے، جن کو کاتب وہی کہا جاتا ہے، اس میں خلفائے راشدین حضرت عبی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرات تھے۔ اگر کوئی اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہے تو بہت ساری کتابوں میں، فتح الباری وغیرہ میں، ان کو اس کی تفسیر مل جائے گی کہ کتنے صحابہ کرام جو تھے کتابت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ان میں ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور ان کا قصہ کسی وقت موقع ہوا تو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی اور آپ کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے، پھر جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں کوئی نہ کوئی چیز لے آتا، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ لکھواتے رہتے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں لکھ رہا ہوتا تھا تو قرآن کریم کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے، کیونکہ عام طور پر لکھنے والے جو ہے وہ گھٹنے پہ رکھ کے لکھتے تھے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح لکھتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم نقل کرنے کے وقت اتنا بوجھ محسوس ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور اب میں کبھی چل نہ سکوں گا، لیکن جب میں لکھ کر فارغ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی بات لکھنے سے رہ گئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اس کی ترتیب بتا دیتے کہ اس کو فلاں آیت کے بعد، فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارا موضوع تو قرآن کریم کی آیات احکام ہے۔ اس آیات احکام میں مفسرین نے جو پہلی آیت ذکر کی ہے، ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی جو بات ہے وہ پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت جو ذکر کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 کے بعد، 102 سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس آیت کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہر قسم کی لغزش اور کوتاہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعوا ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ پہلے ہم اس کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں جو کہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے، اور یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ اور پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں۔ اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس کا علم ہوتا، لو کانو یعلمون، اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ اس آیت کو اور اس آیت کے احکام کو سمجھنے سے پہلے اس آیت کا شان نزول اور سبب نزول سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا پس منظر کچھ تھوڑا سا، کہ اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر یہودیوں کی ایک بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہود کا یہ تذکرہ یہ چیز تھی کہ وہ جادو ٹونے کے پیچھے لگا کرتے تھے، اور جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو کے اندر شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ جادو کرنا یہ اگر اس کے اندر کفریہ الفاظ ہوں تو وہ کفر کے مترادف ہے، اور یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انبیاء کے اندر، انبیاء میں 124,000 پیغمبر آئے، ان میں سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر پیغمبر نے عسرت کا زمانہ دیکھا پوری زندگی۔ اگر فراخی اور اختیار، اقتدار، مال و دولت، ثروت اگر وہ کسی نبی کو ملی تو وہ ایک ہی نبی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، ساری زندگی ان کو ملا۔ گو کے زندگی کے کچھ حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہ چیزیں ملی، لیکن پوری زندگی استفادہ مال و دولت، اختیار و اقتدار سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ تو انبیاء کے اندر یہ قصہ ہے۔ تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو جادو ٹونا ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، اور وہ بھی یہ بھی ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھی بھیجے تھے ہاروت اور ماروت نام کے، اور انہوں نے یہ منتر سکھلایا، اور یہی چیزیں سیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تصرف حاصل ہوا۔ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، انسان کے علاوہ، انسانیت کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا۔ اگر آپ غور کریں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو دیکھیں کس طرح انسان خدمت لیتا ہے جانوروں سے اور مختلف چیزوں سے۔ اس دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تو یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ لوگ ہوا کو بھی قید کر لیتے ہیں۔ آج کل تو ہوا کو کیا، آواز کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مختلف قسم کے ٹیپ ریکارڈ، مختلف قسم کے سافٹ ویئرز ہیں جو آواز کو، لہروں کو، ان کو نہ صرف یہ کہ قید کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ اور سارا دنیا کا جو جدید کمیونیکیشن سسٹم ہے یہ انہی چیزوں کے تابع ہیں۔ تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو کلمات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سیکھے تھے، اور اسی کے ذریعے سے ان کو دنیا پر تصرف حاصل ہوا تھا، تو لہذا سحر اور جادو سیکھنا یہ کوئی بری بات نہیں۔ تو قرآن کریم میں صاف بتا دیا گیا، جادو ٹونے کی حقیقت تو یہی ہے کہ اس کے اندر کفریہ کلمات منتر ہوتے ہیں، اور جب انسان یہ شرکیہ کلمات پڑھتا ہے تو شیاطین، جس میں جن بھی ہوتے ہیں اور انسان دونوں شامل ہو سکتے ہیں، وہ انسان کی یہ چیزیں کرتے ہیں، وہ ان کے وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کام کی کامیابی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس منتر کی وجہ سے۔ حقیقت میں وہ منتر کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ شیاطین کے مدد کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ جادو ٹونا یہ بالکل کلمات کفر ہیں، اگر کلمات کفر ہو تو یہ کفر ہے، اور کفر سے تو ویسے ہی منع کیا گیا، اور کلمات کفر نہ بھی ہو تو یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بالکل بھی جائز نہیں. اور اگر کلمات کفر نہ ہو تو صرف ان کو صحیح مقصد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے کلمات سیکھ لیتے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے. تو دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنا یہ ویسے ہی بری بات ہے, لیکن ہاں اگر کلمات کفر نہ ہو تو پھر یہ ایک مباح کام ہے. اور مباح کام یہ ہے کہ یہ اس جگہ اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا جہاں اس کو جہاں جدائی ڈالنا فائدہ مند ہو. ہر جگہ جدائی ڈالنا حرام نہیں اور ہر جگہ جدائی ڈالنا جائز بھی نہیں. دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنا ہر حال میں حرام بھی نہیں اور ہر حال میں جائز بھی نہیں. اگر دو مسلمانوں کے درمیان اتفاق جائز ہو, ان کا ملنا جائز ہو, تو ان کے درمیان تفریق کرنا ناجائز ہے. جیسے میاں بیوی کا جو اتفاق ہوتا ہے اور ان کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے. لہذا کوئی ایسا کام کرنا جس سے ان کے درمیان تفریق ہو جائے یہ ناجائز ہے. لیکن اگر مرد اور عورت کے درمیان ناجائز تعلقات ہو جائیں خدا نہ خواستہ, تو پھر مباح الفاظ کے ذریعے سے دونوں کے درمیان اور دونوں کی تفریق کی کوئی صورت نہ ہو تو کوئی ایسی چیز اختیار کرنا جس سے دونوں کے درمیان عداوت اور دوری پیدا ہو جائے تو یہ جائز بھی ہے. اگر ناجائز تعلقات ہوں دو لوگوں کے درمیان تو یہ جائز ہے. تو قرآن کریم کی اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر سحر کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں. آج تو موقع نہیں ملا, کچھ ابتدائی باتیں اور وہ چیزیں ذکر کی تو آج تو اس کا موقع نہیں ملا. انشاءاللہ کل اسی وقت جب حاضری ہوگی تو سحر کی حقیقت اور دوسری آیات کے احکامات ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کی قدر کرنے کی اور صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی لغزش اور کوتاہی اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.